مزید بیانات کے لیے www.daewatablighblogspot.com
الناس عادل كما عادل الرهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا كما قال عليهم الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگو دوستو، اس دنیا کے اندر انسان بن کر آنا کوئی آسان بات نہیں ہے، بلکہ ایک ذمہ داری کی بات ہے. جو آدمی اس ذمہ داری کو پورا کرے گا اس کے لیے تو انعامات ہیں، اور اگر انسان بن کے ذمہ داری کو پورا نہیں کیا تو پھر جانور بن جانا زیادہ بہتر ہے. اسی لیے بعض صحابہ کرام بہت ڈرا کرتے تھے اپنی ذمہ داری کے سلسلے میں. بڑے بڑے صحابہ اس کو پسند کرتے تھے، کبارے صحابہ میں سے، کہ ہم وہ کوئی چنکا ہوتے، کوئی جانور ہوتے، کہ ہمارے سے کوئی حساب و کتاب ہی نہ ہوتا. قال الانسان ينصرف في هذه الدنيا ويقوم بالمسؤوليه التي عليه ليس بالامر السهل. واذا الانسان ما قام بالمسؤوليه التي عليه قال افضل هذا الانسان ما يكون انسان يكون حيوان كما يؤدي المسؤوليه التي عليه. لهذا كثير من الصحابه رضي الله تعالى عنهم كان يقول هذا الشيء: ليتني نبتة شجره، ليتني كذا، ليتني كذا، خوفا من هذه المسؤوليه. الله تعالى في ذمه داريو کے لیے وہ انتخابات فرماتے ہیں. اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے، استعفا ہوتا ہے، اور انسانوں کو ذمہ داریاں دی جاتی ہیں، اور یہ ذمہ داریاں انسان کو نوازنے کے لیے ہوتی ہیں، شرط دینے کے لیے ہوتی ہیں، پکڑ کے لیے نہیں ہوتی. انسان سے یہ مطلوب ہے کہ اللہ کے ان احسانات، ان انعامات کی قدردانی کرے. اسی لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت کثرت سے آیت پڑھتے تھے: ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پریشان کر کے، تمہیں مصائب سے دوچار کر کے عذاب دے کہ کیا کرے گا اگر تم اللہ کی نعمت کی قدردانی کرو. دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا ہے ہمارا، یہ اللہ کا ایک انعام ہے. اس انعام کی قدردانی کرنی ہے ہم سب کو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخابات ہوتے ہیں، تو اللہ نے ہم سب کا انتخاب فرمایا ایک ذمہ داری کے لیے. اس ذمہ داری کو قدردانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں نوازے گا، اور انعامات بھی ہیں، تو اس نعمت کی قدردانی مطلوب ہے. ويقول الله تبارك وتعالى: اصطفانا واختارنا. هذا الاصطفاء نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى، فكيف نحن نشكر الله تبارك وتعالى على هذا الاصطفاء وعلى هذا الاختيار ونقدر هذه النعمة. لهذا قال الشيخ الياس عليه رحمة الله، كان كثير يردد هذه الآية: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم. فالله سبحانه وتعالى كيف نشكر الله على نعمه وإحساناته علينا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا اور آپ کا انتخاب فرمایا ہے. یہاں جتنے بھی آئے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے اللہ کے منتخب کیے ہوئے ہیں، جوانوں میں ہیں، بوڑھوں میں ہیں، بلکہ اس امت محمدیہ کا ہر فرد بچہ جو ہے وہ منتخب کیا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کا انتخاب فرمایا ہے وہ ذمہ داری کے لیے، وہ ذمہ داری ہے جو ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ذمہ داری کے ساتھ کھڑے ہوئے اور اپنے آخری لمحات میں وہ ذمہ داری اس پوری امت کو دے کر گئے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اسی وجہ سے اس امت کی تعریف بیان کی کہ تمہیں بہترین امت بنایا گیا ہے، تمہارا انتخاب ہے، تمہیں بھیجا جا رہا ہے، تم اخرجت للناس ہو۔ اسی لیے صحابہ اکرام ملوک کے پاس جاتے تھے، بادشاہوں کے پاس جاتے تھے تو اسی بات کی آواز لگاتے تھے کہ اللہ نے ہمیں تمہارے پاس بھیجا ہے، اللہ تعافنا، کہ ہم آئے نہیں ہیں بلکہ بھیجے ہوئے۔ تو یہ احساس اور اس ذمہ داری کے احساس کے ساتھ پوری دنیا کے اندر جاتے تھے۔ تو اس ذمہ داری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کا انتخاب کیا ہے، اور وہ ذمہ داری ہے کہ انسان کو گمراہیوں سے نکال کے ہدایت کی طرف لانا۔ فیقول هذا الاختیار وهذا الاصطفاء نعمة من الله تبارك وتعالى، فكل واحد منا مصطفى ومختار من الله تبارك وتعالى، اختارنا جعلنا من أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذه نعمة عظيمة، فكوننا من أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم كذلك علينا مسؤولية النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كذلك رضي الله تعالى عنهم فيقول كل واحد منا الله تبارك اصطفى، وهذا الاصطفاء والاختيار نعمة من الله تبارك وتعالى، وهذا الاصطفاء والاختيار من أجل مسؤولية، لأن الله تبارك وتعالى أراد أن يحملنا مسؤولية النبي صلى الله عليه وسلم أو مسؤولية جهد النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الله مدح هذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، لهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما كان النبي عليه السلام يبعثهم إلى الملوك وإلى الأقوام ماذا كانوا يقولون؟ نحن قوم ابتعثنا الله. فالصحابة فهموا هذه البعثة أنهم مبعوثين من قبل الله، مرسلون من قبل الله تبارك وتعالى، قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ففهموا هذه المسؤولية وقاموا بهذه المسؤولية. تو یہ ذمہ داری ہے ہمارے اوپر، اس ذمہ داری کو سمجھنا۔ سب سے پہلی چیز تو اس نعمت کا شکر ہے، اس کی قدردانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا انتخاب فرما کے جو ہم پر نعمت کی ہے اور جو ہمیں نعمت بخشی ہے اس کی قدردانی کیا ہے، اور قدردانی کا طریقہ کیا ہے؟ فأول أقدام نحن نفهم أن هذا الاصطفاء والاختيار نعمة من الله تبارك وتعالى، فكيف نشكر الله على نعمة الاصطفاء والاختيار ونقدر هذه النعمة؟ فقال كيف يكون شكر هذه النعمة وكيف تقدير هذه النعمة؟ اس نعمت کی قدردانی اور اس کا شکر یہ ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو اس محنت کے لیے لگا دینا، اور لگانے کے طریقے میں وہ صحابہ اکرام کو نمونہ بنانا، کیونکہ وہ سب سے پہلے اس ذمہ داری کو اٹھانے والے ہیں، اس کے قدردان ہیں۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ تم میں سے کوئی اپنا اسوہ کسی کو بنانا چاہتا ہے، اپنے لیے نمونہ بنانا چاہتا ہے، تو وہ صحابہ کو نمونہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا اپنے نبی کی صحبت کے لیے، تو وہ محنت ہے جس کو صحابہ نے کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا، انہوں نے قدردانی کی۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں قدردانی کرنا تو اپنے آپ کو اس
اس لحد پر لگانا ہوگا جس لحد سے صحابہ نے لگایا, اس صحابہ نے اس نعمت کی قدردانی کی.
فشکر اللہ تبارک و تعالی علی هذه النعمة نعمة الاصطفاء والاختيار. هو قال ان ننفق ما اعطانا الله تبارک و تعالی من استعدادات ومن صلاحیات من مال ونفس وقوة, ننفق هذه الاشياء لهذا الجهد. ننفق ما اعطانا الله تبارک و تعالی من استعداد من مال ونفس لإحياء هذا الجهد, والإنفاق على ترتيب الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليس على مزاجهم, كما أنفق الصحابة أموالهم وأوقاتهم لإحياء جود النبي صلى الله عليه وسلم, نحن كذلك ننفق على ترتيبه. عبد الله بن عباس, عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم كان يقول من كان مستنا فليستن بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم, هم القدوة لنا وهم الأسوة لنا في كل شيء. فكذلك في هذا الجهد في انفاق اموالنا واوقاتنا لدين الله سبحانه وتعالى, كن على ترتيب الصحابه رضي الله تعالى عنهم. ان کی صفات میں سے تھا کہ سب سے پہلے کیسے بھی حالات ہو, ہر صفات میں سے تھا صحابہ کی حالات کیسے بھی ہیں, چاہے خوشگوار ہیں یا ناگوار ہیں, موافق ہیں یا غیر موافق ہیں, وہ ہمیشہ اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ترجیح دیا کرتے تھے. جیسی حالات ہو, سردی میں گرمی میں, اس کے بے شمار نمونے ملیں گے ہمیں. اسی لیے کہتے ہیں ہم لوگ حیات الصحابہ کو پڑھیں, حیات الصحابہ کے اندر یہ ساری چیزیں ملیں گی. یہ صحابہ اکرام نے ہر حال میں اور ہر جگہ حالات کیسے بھی تھے وہ اللہ کے دین کے تقاضے کو ترجیح دی. فقال صفہ من صفات الصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ المهمہ انہم کانوا یقدموا يعني مقتضيات الجهد او امر الله تبارك وتعالى على كل شيء وفي جميع الاحوال, في الاحوال الساره في الاحوال الغير ساره, في الضيق في اليسر في كل شيء, في جميع الاحوال يقدم امر الله, يرجح امر الله تبارك وتعالى على كل شيء. هذه صفه مهمه من صفات الصحابه رضي الله تعالى عنهم. ہماری محنت کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس سطح پہ پہنچے جس سطح پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو چھوڑ کر گئے تھے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس وقت کے علماء نے معلوم کیا کہ آپ ہر آدمی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلو, محنت کرو, آگے آپ اس محنت سے چاہتے کیا ہیں؟ تو جواب دیا, ہم یہ چاہتے ہیں کہ جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو چھوڑ کے گئے تھے, جس سطح پہ ایمان اور اعمال کے اعتبار سے یہ امت تھی, اس سطح پر آ جائے. ہماری محنت کا یہ مقصد ہے. ہماری محنت کی کوئی سطح متعین نہیں ہے کہ چار مہینے یا چلہ یا سالانہ چار مہینے دے دیے, بلکہ ہماری محنت کی سطح تو وہ حیات الصحابہ ہے, سطح صحابہ ہے. فقال المقصود من هذا الجهد هو كيف نحن نصل الى المستوى الذي النبي عليه الصلاه والسلام ترك الصحابه عليها من الايمان والاعمال. قال الناس سألوا شيخ الياس أنت ماذا تريد من هذا الجهد؟ تقول الناس جهد جهد, أخرجوا في سبيل الله, أخرج, ماذا مقصدك؟ ماذا تريد من الناس؟ قال أنا أريد الناس كيف يصلوا إلى ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم, المستوى من الإيمان, المستوى من الأعمال التي كانت في حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال أريد أصل بالأمة إلى ذلك المستوى. فقال هذا المقصود من الجهد, ليس حتى أربع شهور ولا أربع شهور سنوية, بل المقصد والشيء الذي نريده كيف نصل إلى ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لهذا قال دائما نقرأ حيات الصحابة, ننظر كيف كان حياتهم, كيف كان إيمانهم, كيف كانت أعمالهم. یہ چار مہینے, یہ چلہ, بیرونی محنت اور اندرونی محنت, اس کا ذریعہ ہے کہ ہمارے ماحول کے اندر اور ہماری ذات کے اندر, ہمارے گھروں کے اندر, ہماری اجتماعی زندگی, ہماری انفرادی زندگی اس نمونے پر آئے. اس کے لیے بیرونی محنت اور اس کے لیے اندرونی محنت ہے, یعنی مقامی محنت. والخروج قال هذا هو السبب للوصول الى هذا الشيء, الخروج سبعة اشهر او اربعة اشهر داخل البلاد خارج البلاد, جهد في المقام, جهد في الخروج, هذه هي الوسيلة والطريق الذي نصل بها إلى هذا المستوى من الإيمان والأعمال التي كان عليها الصحابة رضي الله تعالى. محنت کے لیے صرف محنت نہیں ہے, بلکہ اس مقصود کے لیے محنت ہے جس کو ہمیں حاصل کرنا ہے, اور وہ ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو چھوڑ کے گئے. وقال ليس الجهد فقط من اجل الجهد,
بل حتى نصل إلى هذا الشيء، إلى ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الإيمان والأعمال، هذا الذي نريده من الجهد، ليس فقط جهد من أجل الجهد.
कि हर सहाबी अपने आप को वो दीन के ऊपर लगा रहा था, या तो वो मुहाजिर था या अंसार था। सहाबा के अंदर हमें ये दो तबके मिलेंगे, या तो दीन के खातिर हिजरत करने वाला था या आने वालों की नुसरत करने वाला था।
فقال هذا الذي نريده من هذا الجود كما كان الصحابة رضي الله عنهم جميعا إما مهاجرين إما أنصار إما مهاجر خارج في سبيل الله وإما في المقام في الأعمال وفي نصرة الجماعات القادمة هذه كانت حياة الصحابة فهذا الذي نريد من هذا الجود
تو یہ ہماری محنت ہے کہ ہم مقامی اور بیرونی محنت کے ذریعے سے اپنی 100% اپنی پوری زندگی کے اندر وہ نمونہ زندہ کریں کہ گھروں کے اندر بھی دین زندہ ہو رہا ہو مسجدوں میں مسجدوں کا دین زندہ رہا ہو تجارت کے اندر تجارت کا دین زندہ ہو رہا ہو یہ ہماری مقامی محنت کا وہ مقصود ہے
فهذا المقصود من الخروج ومقصود كذلك من جهد المقام كيف اوامر الله تبارك وتعالى تحيا في البيوت اوامر الله تبارك وتعالى تحيا في المساجد اوامر التجاره في اهل التجاره اوامر الزراعه في اهل الزراعه هذا المقصود من هذا الجهد
اس لیے ہمارے یہاں فضائل کی تعلیم ہے کہ فضائل کی تعلیم کے ذریعے سے امت کے اندر شوق پیدا ہو امت کے اندر استعداد پیدا ہو اور امت کے اندر اعمال کا یقین پیدا ہو کیونکہ امت کے اندر فضائل کا علم نہیں ہے اس لیے اس سے اعمال چھوٹے ہوئے ہیں فضائل کے علم کا یقین نہیں ہے اس لیے اعمال چھوٹے ہوئے ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل کے ذریعے سے اعمال کے اوپر ڈالا تھا آپ فضیلت بیان کرتے تھے کون ہے جو اس درخت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور اس کے لیے جنت میں اس کے مثل ہے کون ہے کہ فلاں کام کرے گی اس کے لیے یہ انعام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو فضائل کے یقین کے اوپر اٹھایا تھا
فلحاظ حلقات تعلیم الفضائل نبين الناس فضائل الاعمال وقيمه الاعمال حتى تاتي في الناس الرغبه للاعمال الصالحه ويعرف قيمة الأعمال الصالحة ويأتي كذلك اليقين على موعود الله تبارك وتعالى من هذه الأعمال الصالحة في هذه الفضائل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام أقاموا الصحابة على هذه الأعمال كان يبين لهم فضائل الأعمال وقيمة الأعمال من يفعل كذا وله كذا في الجنة من يفعل كذا وله كذا في الجنة يبين فضائل الأعمال وقيمة الأعمال وموعود الله على هذه الأعمال فالصحابة كان يقوم بهذه الأعمال
الصحابة الكرام مسجد کے اندر اور فضائل کے کو سن کے وہ اعمال کا یقین پیدا کرتے تھے کہ حلقوں کے اندر ہر آنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو یقین کے ساتھ سنتا تھا ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شہر ہرا کے بارے میں وہ ذکر فرما رہے تھے ایک وقت آئے گا ہرا کا ایک شہر ہے ہرا اور فتح ہوگا اور اس کی شہزادی ایک خچر کے اوپر سوار ہو کے سفید لباس کے اندر آئے گی ابھی آپ کا بیان چل ہی رہا تھا اتنے میں ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی ان کو تو آپ مجھے عطا فرما دیے تو آپ نے کہا وہی الگ کہ یہ تو تمہارے لیے ہو گئی اس یقین کے ساتھ فضائل کو سنتے تھے گویا کہ یہ ہونے والا ہے کہ فضائل سے وہ اندر شوق اور استعداد اور یقین پیدا کیا تھا ہماری ان فضائل کے حلقوں کے ذریعے سے مطلوب ہے کہ امت کے اندر وہ اعمال نبوی زندہ ہو کیوں کیونکہ یہی معنی ہے اصل جو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کریں گے کیسے کریں گے کہ اعمال نبوی پہ کریں گے اس کا یقین پیدا ہو کہ انہوں نے نہیں دیکھا لیکن یقین ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو ایسا ہونے والا ہے چنانچہ ایسا ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا کہ فضائل وہ تعلیم کے حلقے دلوں کے اندر یقین کو پیدا کرتے تھے اس لیے آج یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہماری مسجدوں میں اور ہمارے گھروں کے اندر اعمال کے فضائل زندہ ہوں کہ اعمال کے فضائل جب امت کے سامنے ہوں گے تو یہ اعمال کو کرنے والا بنے گا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کے کیا فائدے ہیں کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے اس کے کیا فائدے ہیں کہ جمعے کے اندر سورہ کہف پڑھی گئی اس کے کیا فائدے ہیں کہ اتنا ان فضائل کو سنے کہ امت کے اندر اس کا یقین پیدا ہو جائے کہ مسجد کی تعلیم اور گھر کی تعلیم فضائل کے اعمال کا یقین پیدا کرنے کے لیے اعمال کے فضائل کا یقین پیدا کرنے کے لیے
ریاض الصالحین ہے, منتخب حدیث ہے, اس کے ذریعے سے ہم بنیادی صفات کا علم حاصل کریں کہ ہر آدمی کے لیے بنیادی چیز ایمان ہے, ہر آدمی کے لیے بنیادی چیز نماز ہے, کہ اس کا علم کیسے ملے گا کہ اس کے لیے فضائل کے حلقے ہیں.
فلهذا كانت حلقات الفضائل, والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يسمعوا هذه الفضائل باليقين. فبالفضائل الإنسان يعرف قيمة العمل, وكذلك يأتي يقين على موعود الله من هذا العمل. لهذا هو كان يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم باليقين الكامل والتصديق الكامل, كل شيء يقوله النبي صلى الله عليه وسلم يصدقه تصديق كامل. المرة النبي عليه السلام قال يعني تفتح مدينة حراء في العراق وكذا وكذا, ف وتأتي جارية, فأحد الصحابة قال يا رسول الله أعطني هذه الجارية, والنبي عليه السلام قال هي لك. ثم هذه المدينة قال فتحت في زمان سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه, فعندهم يقين على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله ثمرة ماذا؟ حلقات الفضائل. مرارا وتكرارا إذا نسمع حلقات التعليم في البيوت وكذلك في المساجد, نسمع فضائل هذه الأعمال فتأتي فينا الرغبة, كذلك يأتي اليقين, نعرف قيمة سورة الفلق, نعرف قيمة سورة الناس, نعرف قيمة آية الكرسي, نعرف قيمة أو ماذا ثمرة الإنسان الذي يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة. هذه كلها النبي عليه الصلاة والسلام بيّن فضائلها في الأحاديث. فإذا مرارا وتكرارا نجلس في الآداب ونسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الفضائل, فقال يأتي اليقين ويأتي التصديق, ثم بعد ذلك يأتي العمل في الإنسان. فلهذا نهتم نقيم هذه الحلقات في مساجدنا وفي بيوتنا.
یہ مسجد کی محنت اسی لیے ہے کہ سب سے پہلے ہماری مسجدیں مسجد نبوی کے نقشے کے اوپر آ جائیں, تاکہ ہمارے محلوں کے محلے وہ مدینہ کا نمونہ بنے. مسجدوں میں مسجد کا دین زندہ ہوگا تو بازاروں میں بازاروں کا دین آئے گا, گھروں میں گھروں کا دین آئے گا. آج مسجدوں سے مسجد کا دین ختم ہو گیا تو ہر جگہ سے وہاں کا دین نکل گیا. ہماری ساری محنت اس لیے ہے کہ مسجدوں میں مسجد کا دین زندہ ہو, اور اس کے ذریعے سے گھروں کے اندر دین پہنچ رہا ہو. اس میں سب سے پہلی بنیاد ہے کہ امت کے اندر وہ فضائل والا علم زندہ ہو.
فلہذا قال نقیم هذه الحلقات حتى ماذا قال اذا مساجدنا معمورة بهذه الاعمال والحلقات فیاتی الدین في المسجد, اذا جاء الدین في المسجد قال یاتی الدین في البيت ویاتی الدین كذلك في السوق, ولكن إذا مساجدنا ما فيها الدين, ما فيها أوامر الله تبارك وتعالى, من أين تأتي أوامر الله في المساجد وفي البيوت؟ لهذا نعمر مساجدنا بالأعمال, بحلقات التعليم, حلقات الفضائل, نقرأ للناس ونسمع بأنفسنا مرارا وتكرارا قيمة هذه الأعمال وفضائل هذه الأعمال, حتى يأتي اليقين على هذه الأعمال ونكون بهذه الأعمال.
ہماری محنت کا مقصد ہے کہ امت کا ہر فرد وہ مسجد سے جڑے, امت کی ہر عورت کہ اس کے گھر کے اندر دین زندہ ہو, تعلیم کے حلقوں کے ذریعے سے اس کے گھروں کے اندر دین آئے, امت کا ہر بچہ اس کا تعلق وہ قرآن کی اور مکتب کی تعلیم سے ہو. کیوں؟ کیونکہ ایک معاشرہ مطلوب ہے. یہ معاشرہ کیسے بنے گا کہ جب امت کا ہر فرد اپنی ذمہ داری کو سمجھے گا, اور ذمہ داری میں سب سے پہلے اپنی ذات سے محنت ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب ہے, قو انفسکم, یہ سب سے پہلے اپنے آپ کو, واہلیکم, اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, یہ اس کے بعد کہ اپنے خاندان والوں کو, اس کے بعد آس پاس والوں کو, اور پھر کہ پورے عالم کے انسان اس محنت پہ آئے, اس کی ذمہ داری ہے, یہ ترتیب ہے. لیکن محنت کہاں سے شروع ہوگی؟ کہ محنت اپنے گھر سے اور اپنی بستی سے شروع ہوگی.
فلہذا قال نجتهد نقيم هذه الأعمال في مساجدنا حتى كل فرد من الأمة يرتبط ويتعلق ببيت الله تبارك وتعالى بالمسجد, كل مسلم يرتبط بالمسجد, وكذلك يعني كل مرأة كذلك, وكذلك كل مرأة كذلك في أوامر الله تبارك وتعالى, وكل طفل كذلك يتعلم القرآن وعلم القرآن. هذا المقصود من الجود, كل رجل يرتبط بالمسجد بيت الله تبارك وتعالى, وأطفالنا يتعلم القرآن, يتعلم بكتاب الله سبحانه وتعالى, هذا كان مقصود من هذا الجود. فلهذا قال نقيم حلقات التعليم, ببركة حلقات التعليم وحلقات التعليم كما نعرف قال المنتخب الأحاديث وكذلك رياض الصالحين, نقيم حلقاتنا بهذه الكتب إن شاء الله,
ومن بركة هذه الفضائل الله تبارك وتعالى يحيي هذه الأوامر فيها. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کا ایک نمونہ پیش کیا ہے. مسجد نبوی کو ہم دیکھیں گے تو مسجد نبوی 24 گھنٹے اعمال سے آباد تھی. مسجد کے اندر اعمال تھے کہ ہر آنے والا مسجد میں آتا تھا اور اپنی لائن کا دین حاصل کرتا تھا. یہ اس کے اندر اعمال تھے. جماعتوں کو جانے والی جماعتوں کو ہدایت بھی دی جاتی تھی, واپسی آنے والی جماعتوں سے کارگزاری بھی نہیں جاتی تھی. یہاں تک کہ اگر کوئی قیدی بھی آتا تھا تو اس کو مسجد کے محل میں رکھا جاتا تھا. کیونکہ مسجد 100% اعمال سے آباد تھی تو مسجد وہ اثر دکھا رہی تھی اپنا کہ اس میں ہر داخل ہونے والا وہ ہدایت لیے بغیر نہیں جاتا تھا. ایک چور کو بھی اگر مسجد کے ستون سے لا کے باندھا ہے تو وہ مسجد کا محل اس کے اوپر اثر کرتا تھا اور 2-3 روز میں وہ محل اس کے اوپر اثر کرتا تھا اور 2-3 دن میں وہ اسلام کے اندر داخل ہونے والا بن جاتا تھا.
فقیر قال مساجدنا تكون كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مثال قال او يعني اسوة لمساجدنا. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان معمور من الاعمال هدايات للجماعات الخارجة, اخذ الاحوال من الجماعات التي ترجع, وكل انسان مرتبط بالمسجد يعني ياتي ويسأل المسألة التي تتعلق بحياته وفي عمله عنده اي مسألة اي شيء ياتي في المسجد ويسأل, لان المسجد معمور بالاعمال, معمور بالرجال, وهكذا يرتبط ببيت الله تبارك وتعالى الذي عنده اي مسألة ياتي ويسأل في المسجد. وكل شيء في بيت الله تبارك وتعالى في هذا المسجد. الاعمار المسجد معمور بالاعمال 24 ساعة, الجماعات الخارجة, الجماعات الراجعة, حتى الاسير قال يؤتى في بيئة المسجد فيتأثر, حتى السارق الذي سرق يؤتى يربط في عمود المسجد سارية المسجد فيرى البيئة والاعمال فيدخل في دين الله تبارك وتعالى.
تو ہمارے یہ جو 5 کام ہیں اس کے ذریعے سے مسجدوں کو مسجد نبوی کے نمونے کے اوپر لانا یہ مقصد ہے.
مقصد نہ کہ مساجد نہ تكون كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه هذا يعني اسوة او قدوة لجميع مساجد. بواسطة هذه الخمسة اعمال نريد مساجدنا تكون كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات, آپ کی مسجد, آپ کا مدینہ وہ پوری کائنات کے لیے نمونہ ہے, قیامت تک کے لیے نمونہ ہے. اب اس کے لیے ہمیں مشورہ کرنا ہے جو 5 کام کہے جاتے ہیں کہ ہماری مسجد 100% اعمال سے کس طرح آباد ہو جائے. ہمارا مشورہ صرف وہ جماعت کے افراد سے نہیں ہے بلکہ ہمارا مشورہ امت کے ہر فرد سے ہے, ہر مصلی سے ہے. ہماری کوئی جماعت نہیں ہے کہ جو خاص ہے وہی بیٹھ کے مشورہ کریں گے. مسجد میں آنے والا ہر امتی وہ اس مشورے کا ساتھی ہے کہ اس سب کو اس میں جوڑنے کی فکر کرنی ہے. ہم کوئی جماعت نہیں ہے بلکہ ہم ایک امت ہے. ایسا نہیں کہ خاص لوگ بیٹھ کے مشورہ کریں, کہ ہم مشورے کو عمومیت دیں کہ یہ کوشش کریں جتنے مسجد میں آنے والے ہیں اور جتنے محلے میں رہنے والے ہیں وہ سارے کے سارے اس مشورے کے اندر شریک ہوں کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین پورے عالم کے اندر زندہ ہو جائے. اس کے لیے میں اور آپ ذمہ دار ہیں اس کا احساس پیدا کرنا. اس کے لیے ہمارا مشورہ ہے. اس نیت کے ساتھ ہم مشورے میں بیٹھے.
فحتى مسجدنا يكون كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم نقيم الأعمال. هذه الخمس أعمال كيف تكون في مساجدنا وفي كل مسجد, فيجتمعوا لهذا الأمر ويتشاوروا. والمشورة قال ليس فقط للذين خرجوا في سبيل الله, ليس فقط الذين يأتوا إلى مسجد بلاد, بل كل إنسان في الحي, كل مصلي في هذا المسجد هو فرد من أفراد المشورة. نتفكر كيف جميع المصلين كل أهل الحي يشاركوا معنا في هذه المشورة ويجلسوا معنا ويتفكروا كيف هذا المسجد يكون معمور بالأعمال, وكيف كذلك دين الله تبارك وتعالى يحيى في جميع العالم. الفكر والمشورة لهذا الأمر.
اپنے مشورے کو ہم عام کریں, ہر فرد کے لیے عام کریں کہ ہر بستی کا رہنے والا اس مشورے کے اندر آ کے جڑے. اس کے لیے ان کے سامنے ہم فضائی بیان کریں. یہ فضائی کیسے بیان کریں کہ بھائی یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اس وقت وہ مٹ رہا ہے,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی ذمہ داری ہم پر اور آپ پر ہے کہ اگر ہم نے یہ فکر کی تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قیامت کے دن وہ اس صف میں کھڑا کرے گا جس صف میں اس کی فکر کرنے والے تھے کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین تھے. ہر امتی کے اندر اس کا فکر اور اس کا احساس پیدا کرنا, ان سے رائے لینا. فنتفكر ونعمم هذه المشورة, نجعل هذه المشورة عامة لجميع أهل الحي ولجميع المصلين, كيف جميعا يحضروا في هذه المشورة أو يتفكروا معنى لهذا الدين. فكيف هذا يكون بين لهم الفضائل إذا نحن نجلس ونتفكر لهذا الدين؟ فهذا تشبه بالصحابة رضي الله تعالى عنه, فالله تبارك وتعالى يحشرنا معهم يوم القيامة, نبين لهم يعني قيمة هذا الفكر وقيمة هذه المشورة حتى هم يرغبوا ويجلسوا معنا في هذه المشورة. اس مشورے کے ذریعے سے ہمیں اب ترتیب بنانی ہے کہ ہماری بستی کا ایک ایک فرد اس سے ہماری ملاقات اللہ کے دین کی نسبت سے ہو جائے. کہ یہ مشورہ جو ہے وہ کہ ہماری بستی کے اندر, ہمارے محلے کے اندر رہنے والا کوئی آدمی ایسا نہ بچے جس تک ہم نہ پہنچ جائے, اس کی ترتیب ہمیں اس مشورے سے بنانی ہے. تفکر فی ھذا المشورہ کیف کل انسان حول ھذا المسجد نحن نصل ونزور بنسبۃ الدین, نتجاور في هذا الأمر, كيف كل إنسان حول هذا المسجد يدخل حول هذا المسجد نصله ونزوره ونتكلم معه بنسبة الدين وندعوه إلى الله تبارك وتعالى. كيوكي أمتك هر فرد هو دينك محتاج ہے اور ہم ذمہ دار ہیں کہ اس تک بات پہنچے. اس کا اب ہمیں مشورہ کرنا ہے کہ ہم اپنی بستی کے اندر کیسے محنت کریں, پورے عالم کی نیت لے کے بیٹھے, محنت کا میدان یہ ہمارے سامنے ہے کہ کیسے ترتیب بنائیں کہ ایک ایک گھر تک ہماری دعوت کی بات پہنچے, کوئی فرد امت کا ہماری محنت سے چھوٹے نہیں. لأن هذا الدين قار على كل إنسان, فمسؤوليتنا نحن نمشي لكل إنسان ونتكلم مع كل إنسان في كل إنسان كيف يأتي الدين, كل إنسان يأتي على أوامر الله, هذه مسؤوليتنا. فنتفكر في المشورة ونزور جميع الناس فردا فردا. مشورة کرنا تو اتنی بڑی فکر کو لے کر ہے, لیکن مشورے کو آسان بنانا ہے, کہ اتنا آسان بنانا ہے کہ محلے کا ہر آدمی اس میں آگے شریک ہو سکے, کہ مختصر وقت کے اندر ہمیں بات کو پورا کرنا ہے کہ بھائی کل ہماری محنت کہاں ہوئی اور آئندہ ہمیں اپنی محنت کہاں کرنی ہے اس کی کارگزاری لینا.
قال هذا الفكر وهذا الامر عظيم وفكر عظيم, ولكن المشوره قال نبسطها يعني في وقت قليل في وقت مختصر حتى كل انسان يستطيع يشارك في هذه المشوره, لا جعلناها مشوره كبيره وطويله وبعض الناس عندهم الاعذار ما يستطيعوا. فقال نبسط هذه المشوره, كيف تكون المشوره؟ بالامس ماذا فعلنا؟ بيان الاحوال, واليوم ماذا نفعل؟ هذه خلاصه المشوره.
اب اس مشورے کے ذریعے سے ہمیں اپنے ڈھائی گھنٹے کی, ہمیں اپنے آٹھ گھنٹے کی ترتیب کو بنانا ہے. ڈھائی گھنٹے کی محنت کے ذریعے سے ہماری مسجدیں آباد ہوں, اس کی محنت کرنی ہے.
بهذا المشورة كذلك نرتب تفريغ الأحباب أو تفريغ أوقاتهم, ساعتين ونصف كيف يقضوا هذه الساعتين ونصف, كل إنسان يكون عنده وقت في المسجد, فنرتب هذه الأوقات في المشورة.
اب کہ یہ ڈھائی گھنٹے کی محنت مسجد کو آباد کرنے کے لیے, اب جس سے ہم ملاقات کے لیے جائیں اس کو ہم پہلے مسجد میں آنے کی دعوت دیں, کہ ہم مسجد میں اس کو لے کر آئیں, کہ مسجد میں اس کو لانا اللہ کی رحمت کی طرف لے کر آنا ہے, کہ اس کی تشکیل فضائل کے ذریعے سے کریں. کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ تین آدمی کا ذمہ دار وہ اللہ تعالیٰ ہے, صلاۃ کلہم ضامنون اللہ, کہ تین آدمی ایسے ہیں جو اللہ کی ضمانت میں ہیں, کہ ان میں پہلا کون ہے؟ کہ وہ آدمی جو اپنے گھر سے مسجد کی طرف نکلے. ہم مسجد کے فضائل کو بیان کریں, کہ مسجد کے فضائل کو بیان کر کے اس کو مسجد کے ماحول میں لا کے اس سے دعوت کی بات کریں. مسجد کا ماحول فرشتوں والا ماحول ہے, اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین جگہیں وہ مسجدیں ہیں, کہ مسجد میں اس کا دل نرم ہوگا, ماحول میں آ کے بات سنے گا تو اثر لے گا. اس لیے گھروں پہ بیٹھنے کے بجائے ہم اس کی تشکیل نقد مسجد میں آنے کی کریں.
فالمقصود من الساعتين قال تعمير المسجد, عمارة المسجد. فعندما نذهب نزور الإنسان فالأفضل قال نحن ندعوه أولا نأتي به إلى المسجد, نأتي به إلى المسجد في بيئة الرحمة في بيئة الملائكة, ثم ندعوه ونتكلم معه, لأن في المسجد القلب يلين. هذا المسجد بيت الله, خير بقاع الدنيا المساجد, بيوت الله تبارك وتعالى. فالذي نزوره نرغبه أولا للحضور إلى المسجد معنا. وكيف نرغبه؟ نبينه فضاء إلى المسجد, ثلاثة كلهم ضامن على الله, منهم من الذي خرج من بيته إلى المسجد, جاء إلى بيت الله تبارك وتعالى فهو ضامن على الله. فنبين لهم فضائل المسجد، فضائل المجيء إلى المسجد ويدعوهم إلى المسجد، يأتي إلى المسجد ثم نبين لهم المقصد.
مسجد کے قریب کرنا گویا اللہ کے قریب کرنا ہے.
نحن قولنا نقربهم الى بيت الله الى المسجد فكأننا قربناهم الى الله، جاء الى بيت الله صار قريب من الله.
کیونکہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ وہ اللہ کا گھر مساجد ہے.
لأن حب البقاء الى الله تبارك وتعالى المساجد.
اور سب سے مبغوض جگہ وہ بازار ہے.
وشرها وابغضها الاسواق.
تو ہم تو اس کو مبغوض جگہ سے نکال کے رحمت کی جگہ لے کے آ رہے ہیں.
فنخرج من المكان المبغوض الى المكان المحبوب الى الله المسجد.
آتا ہے حدیث شریف کے اندر جو آدمی اپنے گھر سے مسجد کے لیے خیر کی بات سیکھنے سکھانے کے لیے نکلے ایسا ہے جیسا کہ اس نے کامل حج کیا ہو، جو مسجد کی طرف آ کے خیر کی بات سیکھے اس کے لیے تو کامل حج کا ثواب ہے.
فقال في معنى حديث الذي خرج من بيته الى المسجد ليتعلم شيء من الدين او شيء من الخير فهذا كانه ادى حج كامل.
وہ تو ایسا ہے جیسے مجاہد اپنے سامان کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلے.
ومثل المجاهد الذي خرج باغراضه في سبيل الله سبحانه وتعالى.
یہ مسجد کے فضائل ہم بیان کر کے اس کو نقد مسجد میں لانے کی محنت کریں.
فنبين له فضائل المسجد وناتي به الى المسجد نقدا.
جب آدمی محنت کے لیے باہر جائے تو اس بات کی کوشش کرے کہ مسجد کو اعمال سے خالی نہ چھوڑے.
فعندما نخرج من المسجد فنتفكر المسجد ما يكون خالي، كيف المسجد يكون في عمل من الاعمال.
یہ مسجد کی آبادی کی محنت ہے، کوئی نئی چیز نہیں، بس ایک موٹی سی بات ہے کہ ہمیں اپنی بستیوں کے اندر جا کے محنت کرنی ہے، لوگوں کو دعوت دینی ہے پہلے مسجد میں آنے کی. اگر مسجد میں آ جائیں فبیا، نہیں آئے تو وہاں ان سے پوری بات کر کے ان کی تشکیل کریں، ان سے مسجد کے لیے وقت مانگیں.
فهذا قال وتعمير المسجد ليس شيء جديد فقط عندما نزور الانسان اذا امكن إذا يجي معانا المسجد نجيب المسجد نتكلم معه، ما عنده استعداد يأتي إلى المسجد نتكلم معه حيث هو، نتكلم معه هناك ندعوه هناك.
اس کی تشکیل کرے کہ بھئی ہماری مسجد میں محنت ہوتی ہے اور ڈھائی گھنٹے اور دو گھنٹے یا ہماری مسجد میں اس وقت اعمال ہوتے ہیں، آپ بتائیے اپنی سہولت سے کون سا وقت آپ دے سکیں گے.
ونشكل ونرغب لأوقات لأعمال المسجد نبين له أعمال المسجد في الوقت الفلان عندنا كذا عندنا كذا فمتى تستطيع تأتينا في المسجد كم من الوقت تعطينا.
ہم اس کی تشکیل وہی کریں.
تشکیل ہوں من ہناک
جب وہ تیار ہو اس کے وقت کو وصول کرنے کی فکر کی جائے.
فَإِلَا اَسْتَعَدَّ وَعَطَانَا وَقْتًا الان نتفکر كيف نتحصله في الوقت الذي اعطانا.
اس کے ذریعے سے ہماری مسجدوں کے اندر اعمال زندہ ہو، اعمال کی فضا پیدا ہو، یہ مقصود ہے.
بِهَذَا قَدْ تَحْيَا الْأَعْمَالُ فِي مَسَاجِدِنَا وَتَتَكَوَّنُ فِيهَا الْأَعْمَالُ فِي الْمَسَاجِدِ.
اس محنت کے اندر ہم اس بات کی بھی کوشش کریں کہ ہماری بستی کے ہر گھر کے اندر وہ فضائل کی تعلیم زندہ ہو، اعمال کے فضائل پڑھے جا رہے ہوں ریاض الصالحین کے ذریعے سے اور منتخب حدیث کے ذریعے سے. کیوں؟ کیونکہ منتخب حدیث کے اندر وہ بنیادی صفات ہے جو صفات ہر آدمی سے مقصود ہے. کہ ایمان ایسی صفت ہے کہ ہر آدمی کو 24 گھنٹے اس سے مفر ہے، کہ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت کے اوپر نماز فرض ہے روزانہ، کہ نماز کے فضائل سامنے آئے، کہ نماز کی تکمیل علم و ذکر کے ذریعے سے ہو نہیں سکتی، کہ ورنہ نماز ناقص ہے، علم و ذکر کے فضائل پڑھے. کہ یہ نماز اور ایمان بچے گا کیسے؟ اکرام کے ذریعے سے، کہ اکرام کے فضائل پڑھے. اللہ کے یہاں قبولیت کے لیے تو وہ اخلاص شرط ہے کہ اخلاص کے فضائل پڑھے. کہ یہ ذمہ داری ہم سب کے اوپر ہے، اس کے لیے تو دعوت کی محنت ہے کہ اس کے کیا فائدے ہیں، اس کے فضائل. کہ 6 صفات کے ساتھ ہر گھر کے اندر ہماری تعلیم زندہ ہو اور ان 6 صفات کا مذاکرہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں زندہ ہو، اس کے لیے منتخب حدیث کے ذریعے سے وہ تعلیم ہر گھر کے اندر زندہ ہو جائے، ہر گھر میں اس کی دعوت بھی چلائیں. ایسا نہیں کہ تعلیم، گھروں کی تعلیم وہ ایک الگ عنوان ہے، کہ نہیں ہماری محنت کا عنوان ہے. کہ ہماری محنت کا جو 3 عنوان جیسے میں نے پہلے ذکر کیے کہ ہر مرد وہ مسجد کو وقت دے، ہر عورت گھر کے اندر تعلیم کا حلقہ زندہ کرے، اور ہر بچہ مکتب اور قرآن اور حدیث کی بنیادی تعلیم حاصل کرے، اس کے لیے محنت ہے. تو ہم اس محنت میں اس کی دعوت چلائیں کہ بھائی اگر ہمارے گھروں کے اندر فضائل کی تعلیم زندہ ہوگی تو اعمال زندہ ہوں گے، اعمال زندہ ہوں گے تو اللہ کی رحمتیں برکتیں آئیں گی، باطل نکلے گا.
وكذلك من الأعمال حلقات تعليم البيوت، نقوم في بيوتنا حلقات تعليم الفضائل. إذا نقيم في البيوت حلقات تعليم الفضائل فأهل البيت يعرف فضائل هذه الأعمال وقيمة هذه الأعمال. والفضائل هذه حلقات الفضائل نقيم من كتاب منتخب الأحاديث ورياض الصالحين. صار في كتاب المنتخب هذه
يعني الصفات الضرورية التي لا بد لكل مسلم يتحصلها. مثلا الصف الإيمان، الإيمان هذا شرط لكل إنسان، بدون الإيمان لا يوجد فوز لا يوجد نجاح. كذلك الصلاة فريضة على كل مسلم، فيعرف فضائل الصلاة، يعرف فضائل الإيمان، يعرف فضائل الإكرام، فضائل الأخلاق، ويعرف قيمة الإخلاص وفضائل الإخلاص إذا عنده عمل بدون إخلاص عمل غير مقبول، ويعرف فضائل الإخلاص فيأتي فيه الإخلاص. ففي هذه الكتب قال فضائل هذه الأعمال وقيمة هذه الأعمال، فنقيم هذه الحلقات في بيوتنا بالاهتمام وبالترتيب حتى الدين يأتي في البيت. إذا جاء الدين في البيت قال تأتي الرحمة، جاءت الرحمة قال يخرج الباطل من البيت.
हमारे यहाँ तो हक को लाने की मेहनत होती है, जब हक आता है तो बातिल अपने आप चला जाता है। किसी कमरे में रोशनी है तो हम अंधेरे को डंडे से नहीं मारेंगे, वहाँ तो एक चिराग जलाया जाएगा तो अंधेरा अपने आप चला
जाएगा। هكذا إذا جاء الحق ذهب الباطل، ونحن نحيي هذا الحق فالباطل كله يذهب.
इसीलिए अपने घरों के अंदर हमें फजाई की तालीम को जिंदा करना है। हमारा हर अमर चाहे कितने ही तकाजों पे चल रहा हो अपनी घर की तालीम के अंदर वो शिरकत करे।
لهذا نقيم هذه الحلقات في بيوتنا بالاجتماع، ولا بد كذلك نحن نحضر في هذه الحلقة. الحلقة ليس فقط لأهل البيت، لا بد نحن كذلك ما نذهب بأي مقتضى آخر نحضر معهم هذه الحلقات.
حضرت مولانا يوسف صاحب رحمة الله عليه کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے ذمہ مرکز کی کتنی خدمتیں تھیں، فجر بعد بیان آپ کا، ہدایہ 10 بجے سے آپ دیں گے، مشورہ آپ کے ذمہ، اور کہ حیات الصحابہ اشباد اور مدرسے کے اندر آپ پڑھاتے بھی تھے کہ صبح سے شام تک آپ مشغول تھے اور رات کو تاخیر سے عشاء بعد حیات الصحابہ پڑھ کے گھر میں جاتے تھے، تو اپنے آپ اہتمام سے اپنے گھر کی تعلیم کرتے تھے. گھر کی عورتیں کہتی تھی ابھی تو آپ تعلیم سن کے آئے ہیں، مسجد میں تعلیم کر کے آئے ہیں، تو آپ فرماتے تھے نہیں، وہ میری مسجد کی تعلیم تھی، یہ میرے گھر کی تعلیم ہے.
الشيخ محمد يوسف عليه رحمة الله يعني كان مشغول بأعمال المركز، بيان الفجر ثم المجورة ثم الهدايات حتى الليل بعد العشاء، حياة الصحابة كل اليوم في الأعمال، وكذلك التدريس في المدرسة، ثم مساء يرجع إلى البيت بعد العشاء بعد حياة الصحابة، ثم يذهب ويقيم حلقة التعليم مع أهل البيت. فأهل البيت يقول أنت سمعت التعليم في المسجد، أو كنت في التعليم، كنت في التعليم في المسجد، فيقول لا، هذاك كان تعليم المسجد وهذا تعليم البيت.
کہ یہ اہتمام اگر جب ہم اپنے گھر کے اندر کریں گے تو گھر کے اندر اعمال آئیں گے اور باطل اپنے آپ جائے گا، ورنہ یہ ماحول سے ہمارے بچے اور ہمارے گھر والے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتے. کہ گھر کی تعلیم وہ سب سے اہم ہے، کہ گھر کی تعلیم زندہ ہوگی تو سارا معاشرہ بدلے گا، کہ میرے اندر بھی دین آئے گا، میرے بچوں کے اندر بھی دین آئے گا، کہ بچوں کے اندر مزاج کیسے بنے گا، یہ گھر کی تعلیم کے ذریعے سے بنے گا. اس لیے بہت اہتمام کے ساتھ چھ صفات کا مذاکرہ بھی ہو، ان کے سامنے ایمان و نماز کے مذاکرے ہوں، اعمال کے مذاکرے ہوں، اور تشکیل بھی کرے کہ بھائی ہمارے گھر سے اللہ کے راستے میں کون جائے گا، کہ اس سے مزاج دعوت بنے گا، اس سے وہ مزاج پیدا ہوگا جو مطلوب ہے، کہ ہر فرد امت کا تقاضوں پہ کھڑا ہوگا، ہماری عورتیں ہماری معاون بنیں گی، ورنہ کہ یہ عورتیں ہمیں ہماری محنت پہ رکاوٹیں بن جائیں.
إذا نقيم الحلقات فقيات الدين في حياتنا ثم يذهب الباطل، الباطل بنفسه قال يخرج، تحيا أوامر الله تبارك وتعالى يعني في بيوتنا في نسائنا وفي أطفالنا، يأتي الدين في وفي أهل بيتي وأطفالي. ولكن إذا ما نقيم حلقات التعليم ما نقوم بها الدين، فأهل البيت لا ينجو من الباطل والفساد الذي في الخارج، لأن هذه البيئة تؤثر فيهم. فإذا نكون البيئة الصالحة في البيت فهم بسبب هذه البيئة الصالحة يحفظوا من البيئة الفاسدة في الخارج. فنقيم حلقات التعليم، نقرأ من كتب الفضائل مع بيان الصفات الستة، فضائل الصلاة والذكر وهذه الأعمال مع بيان الصفات، حلقات التعليم مع بيان الصفات حلقة كاملة، بهذا إن شاء الله تأتي بيئة الدين في بيوتنا.
والتعليم كبعد تشكيل بيها
وبعد التعليم كذلك التشكيل حتى يأتي الدين، كذلك مزاج الدعوة، حلقة التعليم في البيت مع الصفات وكذلك التشكيل.
جيه یہ ہمارے اعمال ہیں، ان اعمال کی حفاظت کرنا اہتمام کے ساتھ استقامت کے ساتھ. ہاں اس اہتمام میں اور استقامت میں مجاہدہ ہے، جو ہم کہتے ہیں والذین جاہدوا فینا لناہدینہم سبلنا، یہ مجاہدہ نفسانی پڑے گا. کہ اہتمام وہ محافظہ ہم جب ان اعمال کی حفاظت کریں گے اور اہتمام کریں گے تو مجاہدہ آئے گا. اس مجاہدے کے اوپر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ہدایت ملے گی.
فنقيم هذه الحلقة قال بالاهتمام والمحافظة والاستقامة, وهذه قال هي المجاهد والذين جاهدوا فينا أحيانا تأتي الأحوال وكذا, فبالاستقامة نقيم هذه الحلقة وما نترك هذه الحلقة ولو يوم واحد, بقدر ما نستقيم فنجد الفائدة والثمرة.
ہاں اللہ کے راستے میں نکل کے بھوک پیاس برداشت کر لینا پچھلے چار مہینے میں آسان ہے, لیکن گھر کے روزانہ کی تعلیم اس کے اندر جو مجاہدہ ہے وہ ذریعہ بنے گا ہمارے گھر کی ہدایت کا. اسی لیے کہا گیا ہے حدیث میں کہ بہترین اعمال وہ ہے جو اس پابندی کے ساتھ کیے جائیں, کہ پابندی وہ برکت کو لے کر آتی ہے, وہ ہدایت کو لے کر آتی ہے. اس لیے ان اعمال کو بہت اہتمام سے کریں.
فنقیم هذه الاعمال قال بالاجتماع, فالإنسان يخرج في سبيل الله يتحمل الجوع والعطش قال هذا ربما شوية أهون, ولكن الاستقامة على حلقة تعليم البيت قال هذا أمر عظيم, وبهذا قال يأتي الدين في البيت بالاستقامة على حلقة التعليم في البيت خير العمل أدومه وإن قل, ولو تراه شيء قليل خمس دقائق عشر دقائق بلاجة, ولكن لو بالاهتمام والمداومة الله يجعل في ذلك.
اسی طرح کہ اپنی مسجد کا گشت ہے اس کو اہتمام سے کرنا دعوت. دیکھو بھائی اصل یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہم کار رسول کر رہے ہیں, کار رسول وہ مزاج رسول کے اوپر ہوگا. کام کریں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مزاج لگائیں اپنا, تو ایسا نہیں ہوتا کہ کام جس کا ہوگا ہمیں اسی کے مزاج کے ساتھ کرنا ہے, کہ وہ مزاج ہوگا تو ہم محنت سے فائدہ اٹھا پائیں گے. ایک دن کیا دس دن نہیں کیا, دس دن کیا ایک دن نہیں کیا, یہ تو اس طرح ہے. چائے بنانا چاہتے ہیں کیسی میں گرم پانی رکھا, پانچ منٹ آگ پہ رکھ رہے ہیں, دس منٹ نیچے, دس منٹ آگ پہ, تو قیامت تک بھی چائے نہیں بنے گی. بلکہ یہ تمام کہ ہم مزاج نبوی اپنی محنت کے اندر پیدا کریں, کہ جب مزاج نبوی ہماری محنت کے اندر پیدا ہوگا تو ہم محنت سے فائدہ اٹھا پائیں گے.
فقال هذا الجهد جهد النبي صلى الله عليه وسلم فنقوم به كذلك بمزاج النبي صلى الله عليه وسلم, ليس بمزاجنا وبهوان, جهد النبي صلى الله عليه وسلم ومزاج وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم, بهذا نستفيد. وإلا إذا نقوم بحسب هوانا ومزاجنا فما تكون الاستفادة, لهذا كيف أعمالنا تكون بالمداومة. قال إنسان يريد يصنع الشاي يطبخ الشاي, فقال اجعل الماء على النار, اجعل الماء خمس دقائق ثم عشر دقائق ينزل من النار ثم بعد عشر دقائق يضع, فإلى يومين هذا الماء ربما لا يغلي لأنه ماذا كله بعد قليل ينزله من على النار. فلهذا الأعمال بالاستقامة والدوام فإن شاء الله تكون الفائدة.
حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امت کے اندر سارا بگاڑ وہ اس کے خالی وقت کی وجہ سے, کہ امت اپنا سارا خالی وقت وہ بازاروں میں گھروں میں اور ان چیزوں کے سامنے بیٹھ کے ضائع کر رہی ہے جہاں اس کو نہیں بیٹھنا چاہیے. ہماری یہ محنت امت کے وقت کو وصول کرنے کے لیے ہے, کہ یہ گشت اسی لیے دو گشت وہ کرنا, ایک اپنی مسجد کا اہتمام کے ساتھ وہ اپنے گشت کو کرنا, ہماری محنت کے اندر نبوت کی محنت میں سے سب سے زیادہ قریب بلکہ عین عمل وہ نبوت کا گشت والا ہے, کہ جس گشت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کا نظام بدلا ہے. اس یقین کے ساتھ ہم اپنی مسجد کے گشت کے اندر شریک ہوں کہ پوری دنیا کا باطل اس گشت کے ذریعے سے ختم ہوگا, پوری دنیا کا فساد اس گشت کے ذریعے سے ختم ہوگا, پوری دنیا کے اندر عافیت اور راحت کے فیصلے اللہ اس گشت کے ذریعے سے. کیوں؟ کیونکہ یہ گشت اعمال نبوی ہے, اس گشت کے اندر نبوی طاقت ہے, نبوی قوت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی اور مدنی زندگی کے اندر کوئی دوسری محنت نہیں کی, صرف یہ محنت تھی کہ لوگوں کو دعوت دے کے اللہ کی طرف لانا. جب مسجد نبوی میں گئی تو دعوت دے کے مسجد کے اندر لانا, یہی صحابہ کی محنت تھی کہ کہتے تھے کہ اٹھو اور ہمارے ساتھ نفل مسجد سے ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, حضرت معاذ بن جبل, حضرت عبداللہ بن رباح رضی اللہ تعالیٰ, کتنے صحابہ. اسی لیے تیسری جلد میں حضرت صحابہ نے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات باندھا ہے کہ کیوں مسجدیں بنائی جاتی تھی اور کیا صحابہ کی مسجدوں میں ہوتا تھا, کہ ہمارا گشت ہے کہ ہر امت کا خالی وقت وہ مسجد کے لیے وصول کرنا, کہ اس گشت کے ذریعے سے ہی صرف دنیا کا فساد ختم ہو سکتا ہے, کوئی دوسری طاقت نہیں ہے.
وكذلك من الاعمال المهمه قال الجوله العموميه, كيف نهتم بهذه الجوله, وهذه الجوله قال اشبه جود بجود النبي صلى الله عليه وسلم, او الشيء الاساسي في هذا الجود هذه الجوله العموميه.
فشيخ محمد يوسف عليه رحمة الله كان يقول يعني كل الفساد الذي جاء في الكون أو في الدنيا بسبب الفراغ، بسبب الفراغ الذي عند الناس جاء الفساد في الناس. فقال كيف نتجول على الناس ونأخذ منهم أوقاتهم، كيف يستغلوا وقت الفراغ هذا في الأعمال، فهذا بالجولة نتجول إليهم ونذهب إليهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال تجول في مكة وفي المدينة، كان يذهب إلى الناس ويدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كذلك، ذكر أبو هريرة مجموعة من الصحابة سيدنا معاذ رضي الله تعالى يأخذ الناس نذهب إلى المسجد، يأخذهم إلى بيت الله تبارك وتعالى. فكيف نهتم بهذه الجولة المقامية بالاستمرار وبالدوام وباليقين، نتيقن أنه بهذه الجولة الله تبارك وتعالى يقضي على الباطل في كل الدنيا، وبهذه الجولة الله تبارك وتعالى يأتي بالخير والرحمة على جميع الناس. إذا احنا نتجول نذهب إلى الناس بفكرة الهداية بفكرة الرحمة، فالله تبارك وتعالى ينزل الهداية والرحمة.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی گشت کی برکت تھی کہ دنیا کا فساد ختم ہوا. اگر اس وقت کو دیکھیں تو دنیا فساد سے بھری ہوئی تھی، کیا محنت تھی کہ لوگوں کو صرف ایک اللہ کی طرف بلانا، کہ منا کی گھاٹیوں میں وہ گشت ہو رہا ہے، اس کے دوران کے انصار کی جماعت مل رہی ہے، سبھی آپ طائف کے اندر جا کے گشت کر رہے ہیں، کہ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے ساری دنیا، آج دنیا پیاسی ہے، دنیا پریشان ہے اور دنیا راحت کا سامان چاہتی ہے، لیکن دنیا کو دھوکہ لگا ہوا ہے اور یہ دھوکہ مسلمانوں میں بھی داخل ہو گیا. تو ہماری یہ محنت لوگوں کو دھوکے سے نکالنے کے لیے، لوگ لاکھوں اربوں خربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں کہ دنیا کا فساد ختم، کہ دنیا کا فساد کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے ختم کرنے کا سوائے یہ اس محنت کے. اس یقین و بصیرت کے ساتھ ہم اپنی محنت میں لگے کہ ہمیں بصیرت ہو کہ ہم تو پوری دنیا کا غم لے کر یہ گشت کر رہے ہیں، کہ یورپ بھی اور امریکہ بھی اور آسٹریلیا بھی، دنیا کا ہر بڑے اعظم پریشان ہے اور اپنی پریشانی کا حل وہ پریشانی کے ذریعے سے چاہ رہا ہے. ہمارے پاس راحت کا سامان ہے، ہم اس تک اس کی بات کو پہنچائیں گے، اس نیت سے ہم اپنے محلے میں گشت کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کے اثرات عالم کے کونے کونے میں ڈالے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت عالمی اور گشت نجات میں ہو رہا ہے اور ہدایت پہنچی ہے پوری دنیا کے اندر. آج ہم کشت کریں گے اس نیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس محنت کے اثرات پورے عالم کے اندر زندہ فرمائے گا.
فقط اخوان و احباب هذه الجوله مهمه، فقال بهذه الجولات والزيارات النبي صلى الله عليه وسلم او ببركه هذه الجولات في مكه والمدينه الله تبارك وتعالى قضى على الباطل الذي كان في ذلك الزمان. كم كان الفساد في مكه، كم كان الشرك والكفر، ببركه جهد النبي صلى الله عليه وسلم والجولات الله تبارك وتعالى قضى على كل ذلك الكفر والفساد والشرك كله ببركة الجولة. فنتجول باليقين انه بهذه الجولة الله تبارك وتعالى يقضي على كل الفساد في العالم، باليقين بكل يقين نتجول هذه الجولة هي سبب فلاح الناس. فقال الناس الآن في قلق، جميع الناس الآن في قلق في أوروبا في أمريكا، وكل الناس قال مخدوعين، حتى المسلم الآن مخدوع، يعني يرى ان حل هذه المشاكل بماذا؟ بالاسباب الدنيويه، هو في الضيق وفي القلق، ولكن بدل ان يبحث الحل لهذه المشاكل في دين الله تبارك وتعالى هو يبحث في الحل في الاسباب الظاهريه. فحل هذه المشاكل ليس في الاسباب الظاهريه، حل جميع المشاكل في هذه الاعمال النورانيه التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. فبهذه الجوله قال نريد نخرج الناس من هذا الخداع ونخرج الناس من هذا القلق الذي هم فيه.
عمومی گشت کے ذریعے سے ایک ایک آدمی کو جا کے وہ پورے محلے کے اندر جوڑے، اب گشت کے ذریعے سے بات ہو تو ان کے سامنے نفت تقاضا رکھے کہ بھائی کہ یہ بات کہ پورے عالم کے اندر زندہ ہو، اس کے لیے ہمیں نکلنا ہے. چار مہینے کی چلے کی تین دن کی تشکیل، یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے، پورے محلے کے لوگوں کو جوڑ کے ان کی تشکیل کرنا، کہ سہروزہ جماعت نفت بنا کے ہمیں نکلنا، اس کی تشکیل ہم گشت کے بعد کریں.
فهكذا نتجول على الناس ونجمعهم في المسجد ثم نبين ونشكل، نشكلهم الخروج في سبيل الله، نكونهم في الجماعات 3 ايام، نعطيهم المقتضيات ونشكلهم في سبيل الله.
اب یہ اعمال وہ ہمارے محلے ہمارے شہر کی ہر مسجد کے اندر زندہ ہو جائے، اس کے لیے دوسرا گشت، کہ جس طرح ہماری مسجد اس گشت کے اوپر اس نبوی محنت کے اوپر آئی ہے، اسی طرح یہ نبوی محنت پڑوس کی مسجدوں کے اندر بھی زندہ ہو. 2 مہینے 3 مہینے مشورے سے ہم کوئی مسجد طے کر کے اس کے اندر اعمال کو زندہ کرنے کی فکر کریں، کہ جس مسجد میں اعمال نہیں ہے دوسرے گشت کا موضوع ہے کہ اس کے اندر اعمال زندہ ہو, کہ ہفتے میں ایک دن طے کر کے ہم اس مسجد کے اندر جائیں گے, گشت کریں گے, محنت کریں گے کہ اس مسجد کے اندر بھی اعمال زندہ ہو. دو تین مہینے تک اس کی فکر کرنی کہ دو تین مہینے کے بعد پھر مشورے سے کسی اگلی مسجد کو دیکھنا, لیکن فکر کے ساتھ جب ہم دو تین مہینے گشت کریں گے تو اس مسجد کے اندر اعمال زندہ ہوں گے.
فهكذا حتى المساجد التي حولنا كذلك تكون فيها الجولات والأعمال, فلهذا الجولة الانتقالية نجتمع أهل المسجد نعين مسجد مناسب حولنا فنذهب إلى هذا المسجد يوم في الأسبوع, نعين يوم في الأسبوع نذهب هنالك جولة انتقالية فنتجول فيهم كذلك لمدة قرب شهرين أو ثلاثة أشهر بنية ماذا؟ إقامة هذه الأعمال التي في مساجدنا هنالك كذلك. بهذا الترتيب قام جميع المساجد تكون في اعمال النبي صلى الله عليه وسلم بالمشوره معين المسجد الى شهرين ثلاثه اذا بالفكر الاحباب يتجول وبالاهتمام, ففي هذه الفتره الله تبارك وتعالى يحيي الاعمال في ذلك المسجد ثم يتجاور بعد ذلك يختار مسجد اخر.
اس لیے اس کام کو کام بنا کے کرنا. حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے دیکھو بھائی کام کو کام بناؤ گے تو کام بنے گا, کام کو کھیل بناؤ گے تو کھیل بن جائے گا.
فلهذا هذا الجهد قال هذا عمل مهم فناخذ بالجدية وبالاهتمام, وإلا إذا ناخذ هكذا كأنه لعب أو شيء فيبقى هكذا لعب ما نجد منه ثمرة ما نجد منه فائدة, ولكن إذا ناخذه بالجدية فتكون الثمرة والنتيجة.
ہاں پھر یہی بات ہوگی کہ اللہ نے جو ہمارا انتخاب کر کے ہمیں نعمت دی تھی اس کی قدردانی کرنے والوں میں شمار نہیں ہوں گے.
وكذلك إذا ما نقوم بهذا العمل بالجدية والاهتمام فنكون كأننا ما قدرنا هذه النعمة نعمة الاصطفاء والاختيار من الله نعمة هذا الجود كأننا ما قدرنا هذه النعمة وما شكرنا الله على هذه.
یہ ہے وہ بات جس کو کہتے ہیں کام کو اپنا مقصد بناؤ. پوری زندگی کے لیے کون تیار ہے؟ پوری زندگی کے لیے رہبانیت تھوڑی اختیار کرنی ہے کہ نکال کے بھیج دیا کہ پوری زندگی کام کو کرنا ہے, کہ کیا کہ مقام پہ رہتے ہوئے مقام کے کام کو کرنا ہے اور باہر رہتے ہوئے باہر کے کام کو کرنا ہے.
ماذا معنى الإنسان يجعل الجهد مقصد الحياة؟ جعل الجهد مقصد الحياة ليس معناه الرهبانية فقط خروج أو الإنسان يترك كل شيء. معنى الإنسان يجعل الجهد مقصد الحياة يعني إذا كان في الخروج في الأعمال وإذا رجع في المقام كذلك في أعمال المسجد, هذا هو الإنسان جعل الجهد مقصد حياته.
آج یہ معاشرہ ہمیں نبوی معاشرہ مدنی معاشرہ زندہ کرنا ہے اپنے ہاں, وہ کب ہوگا؟ جب اہتمام سے یہ مسجد کے اعمال.
فنريد أن نحيي المعاشرة النبوية معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم, فهذا بأي شيء يكون في أعمال المسجد سنحيي الأعمال في مساجد
أمرتكم مسجد كي زيتي أنك دين من رأو
فمن من بأعمال المسجد يأتي الدين في حياة الرجال
اور عورتوں کو حلقہ ہفتے وار حلقے کی تعلیم کے ذریعے سے ان کے اندر دین کی فکر پیدا ہو.
النساء یاتی الدین کذلک بحرق التعلیم الاسبوعیہ,
ہمارا تو ہر عمل وہ سیرت کی روشنی میں, کوئی بھی چیز رسمی نہیں ہے. ہفتے وار مستورات کی تعلیم یہ ایسی بات نہیں کہ تبلیغ کا ایک عمل ہے کر لے, کہ یہ عمل تو صحابیات نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا. آج تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ حلقہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ کر کے گئے تھے مدینے کے ماحول میں, اس وقت کی عورتوں کے لیے ایسا ہی حلقہ ہمارے ماحول کے اندر زندہ ہو تاکہ ان کی زندگیوں کے اندر بھی رہے. ایک بار چند عورتیں اکٹھی ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا اللہ کے نبی یہ مرد رہتے ہیں آپ سے دین کی باتیں ساری سنتے ہیں, ہم عورتیں بہت سارے موقعوں پر حاضر نہیں ہوتی ہیں, ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کوئی دن طے کر لو, کوئی جگہ طے کر لو, میں اس وقت تعلیم کے لیے حاضر ہو جایا کروں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ تشریف لے جاتے تھے اہتمام کے ساتھ, آپ نے دن طے کیا وقت طے کیا اور آپ عورتوں کی تعلیم کے لیے تشریف لے جاتے تھے. کہ یہ وہ حلقہ ہے جس کے اندر نبوی طاقت ہے, ہم اعمال نبوی کی قوت کو سمجھے کہ یہ حلقے جب ہمارے ماحول کے اندر زندہ ہوں گے تو ہمارا معاشرہ بھی بدلے گا, ہمارے معاشرے کا فساد بھی ختم ہوگا. کہ اس کے ذریعے کہ یہ اس لیے کہ ہمیں ہفتے وار مستورات کی تعلیم کو زندہ کرنا اور محلے کی ہر عورت ہفتے واری تعلیم سے جڑے. اگر ہم حق کو لے کے نہیں گئے تو باطل وہاں پہنچے گا اور پہنچ رہا ہے. ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ ہم حق کو لے کے بیٹھ گئے تو دنیا میں کہ باطل وہ پھر رہا ہے اور وہاں جا کے کہہ رہا ہے کہ ہاں تم کس چکر میں پڑے ہو. کہ دنیا آج ملکوں کی کارگزاری آتی ہے کہ جب ہم لوگ نہیں پہنچے تو غیر پہنچ کے کہہ رہے ہیں تو کہ مسلمان تو دنیا سے ختم ہو گئے, کہ ایسے محلے بھی پھر رہے ہیں. اس لیے کہ ہم ہر فرد کو اس کے دین کی طرف متوجہ کریں, مردوں کو مسجد کے ذریعے سے, عورتوں کو ہفتے والی تعلیم کے ذریعے سے, بچوں کو مکاتب کے ذریعے سے.
فقال أعمالنا هذه كلها على ضوء الكتاب والسنة، على الدعوة ما جاءوا بشيء جديد أعمال جديدة. فحلقة التعليم الأسبوعية للنساء هذا ثابت من السنة. جماعة النساء جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله الرجال يجلسوا معك ويتعلموا ويستفيدوا منك ونحن لا نحضر هذه المجالس. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم عينوا يوم ومكان أنا آتي وأحدثكم. فعينوا يوم فالنبي عليه الصلاة والسلام بالاهتمام كان يذهب إليهم لتعليم النساء، فهذا شيء ثابت من السنة. فنجعل هذه الحلقات التعليم الأسبوعية للنساء في جميع الأحياء حتى كل مرأة ترتبط بهذه الحلقة الأسبوعية تذهب كل أسبوع وتسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي الإيمان وتأتي الأعمال. وإلا قال إذا نحن ما نصل إلى الناس، ما نذهب إلى الناس بهذا الحق، فالباطل يصل إليه وقد وصل. قال أهل الباطل الآن يذهب إلى الناس في كثير من البلاد، يذهب إليهم يقول الآن انتهى الإسلام، الآن لا يوجد مسلم في الدنيا، فالناس يرتدوا عن الدين والعياذ بالله. فنحن إذا ما نقوم بهذا الحق فأهل الباطل يتحرك.
یہ چیز ہے، اس لیے عورتوں کو اپنی محنت کے اندر معاون بنانا، تیسرے مہینے کوشش کرے، ہمارا ہر ساتھی اس کی کوشش کرے کہ ہر تیسرے مہینے ان کے بھی تین دن لگوا دے، کہ ان کا مزاج اگر دین والا بنے گا تو میرے گھر کے اندر راحت کی امید ہے، میرے گھر میں دین باقی رہنے کی امید ہے. اس لیے کوشش کرے کہ اپنے سہروزہ مہینے کی تعین کے ساتھ لگے اور تیسرے مہینے اپنی مستورات کے ساتھ بھی تین دن لگا لینا، تاکہ ان کے اندر بھی دین آنے کے ذریعے بنے، ان کی فکر بھی میری فکر کے ساتھ بنے. اگر عورتوں کی معاملت ہوگی تو ہمارا دعوت کی محنت کے اندر چلنا آسان ہوگا، ورنہ کتنے ساتھی ایسے دیکھے ہیں کہ محنت میں لگے لیکن گھر کے احوال کی وجہ سے محنت سے ہٹ گئے.
ثم كذلك قال الرجل يخرج، يعني شهرين ثلاث، كل شهر ثلاثة أيام، شهر أول والشهر الثاني. الشهر الثالث قال يخرج مع المستورات، الخروج الشهري بعد كل شهرين، الشهر الثالث يخرج مع المستورات مع النساء، حتى ماذا؟ النساء يكونوا معاونين لنا في الأعمال، المرأة تكون معينة لك في الجهد. وإلا كم رأينا قال من الأحباب خرجوا في سبيل الله ثم بدأوا الأعمال بسبب أحوال البيت تركوا الجهد. لماذا؟ لأنه ما أشرك معه المرأة بالجهد. فإذا نشد نسائنا في هذا الجهد، حلقات التعليم الأسبوعية ثم الخروج كل بعد شهرين ثلاثة أيام، فالمرأة تكون معينة لنا بالجهد.
هي أعمال اهتمام کے ساتھ کرنے، کہ اعمال جب محلے کے اندر زندہ ہوں گے تو ہمارے محلے کے اندر وہ نبوی معاشرہ زندہ ہوگا. اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو جماعتیں اللہ کے راستے میں نکل کے آ رہی ہیں، جیسے کل مغرب بعد بہت تفصیل سے بیان ہوا کہ ان کی نصرت کرنا، ان کی معاونت کرنا، کہ ان کی نصرت یہ ہے کہ جس مقصد کو یہ ساتھ لے کے آئے ہیں اس میں ہم ساتھ لگیں.
فبهذا الاعمال وهذا الجهد قد تحيا المعاشره النبويه في العالم وفي جميع الاحياء، معاشره النبي صلى الله عليه وسلم. فكما ذكر قال بعد ذلك كذلك نصره الجماعات التي تاتى عندنا، قال امس بينوا بالتفصيل. وحقيقه النصره ان نشاركهم في جهدهم ونشاركهم في فكرهم.
یہ محنت کا اصل مقصد ہے. یہ تو ہوئی ہماری خروج ہوا سے خدا کی طرف، ورنہ یہ ہے کہ جس طرح کہ بہت سارے خیر کے کام ہوتے ہم نے خیر کا کام اور کر لیا، کہ اس کو ہم کو مقصد بنا کے کرنا کہ ان اعمال کا اہتمام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اسی کو بڑھاتے بڑھاتے قیامت کے دن ہمیں ان کے ساتھ کھڑا کر دے گا جو ہمارے مقصود ہیں، کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ ملائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس محنت کے ساتھ چلے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے جس کا خلاصہ ہے کہ نیت کے اعتبار سے انسان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. کوئی آدمی اگر حج کی نیت سے چلے اور حج نہ کر پایا، راستے میں مر گیا، تو قیامت کے دن وہ حجاج کی صف میں اٹھایا جائے گا. ایک آدمی گھر سے نکلا، ایک بچہ گھر سے نکلا حج کے لیے، حج نہیں کر پایا، مر گیا، قیامت میں حفاظ کی صف کے اندر اٹھایا جائے گا. کہ ہم وہ محنت لے کے کھڑے ہوئے جو صحابہ اکرام کی تھی، اس مقصد تک پہنچنے میں، کہ وہاں تک نہیں پہنچ پائے لیکن لگے رہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ قیامت کے دن ہم اس صف میں کھڑے کیے جائیں گے.
فهذا العمل قال للخروج من الهوى الى الهدى، نخرج من الهوى الى الهدى، فنقوم بهذه الاعمال بالاهتمام وبالمواصله، ونستمر يوميا نتلقى ونزداد، ونجعل هدفنا ومقصدنا يعني حياه الصحابه رضي الله تعالى عنهم. فاذا نمشي على هذا الترتيب بالاستمرار وبالدوام، الله تبارك وتعالى ولو ما وصلنا الى ما وصل اليه الصحابه، الله يوم القيامه يحشرنا معهم، لان هذه كانت نيتنا. فقال الذي يخرج للحج في الطريق ويتوفى، الله يوم القيامة يحشر مع الفجاج.
وكذلك الطالب الذي يخرج لحفظ القرآن قبل أن يكمل الحفظ وهو مثلا في الخلوة أو في حفظ القرآن توفي فقال يوم القيامة الله يبعثه حاسب لأنه ماذا كان في الجهد وجاءه الأجل. فهكذا نحن إذا نجعل هدفنا الوصول إلى ما كان عليه الصحابة ونمشي بالاستمرار ويأتي الأجل فالله يحشرنا في صف الصحابة رضي الله عنهم.
ये कब होगा जब शाम को मकसद बनाएंगे तो सब तैयारी इसको मकसद बनाने के लिए
هذا كله يعتمد على هذا الجهد مقصد الحياة فجميع جعلنا جهد مقصد الحياة
لكن ये तो इरादे हैं इसकी बसीरत पैदा करने के लिए कहते हैं काम को समझने के लिए और बसीरत पैदा करने के लिए कि उसके लिए चार महीने हर आदमी लगाए तो जिसने हाथ खड़ा किया है इरादा किया है मैं काम करूंगा तो काम को समझे भी
فقال هذه النية ما شاء الله ولكن حتى نحقق هذه النية ونتعلم الحكمة والبصيرة في هذا الجهد أربع شهور في سبيل الله نخرج أربع شهور حتى نتعلم الحكمة والبصيرة ونتعلم هذا الجهد
وانا بس قول يا جمعنا كيف دي
وإلا هذا يقول بس قول مستعدين ونريد وجالي
هر بات كي كوي دليل ہوتي ہے تمہاري جنة كي كيا دليل هم
كريم يقول قول دليل فما دليل قولكم قلتم مستعدين
جو دليل دلنے کے لئے تیار ہے تیار پینے کے لئے کھڑا ہو
يقول لأربع شهور من مستعد جزاكم الله خير اربع شهور نبدا
يعني انتم سب كلوا سب خلوا جواب پورے عالم میں جائیں گے انشاءاللہ
اور جو ان شاء الله نقوم ان شاء الله نخرج الى جزء